السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں مارٹن کرسس. یہ پروگرام اردو ویو اے کی نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. پروگرام جب ہم نشر کر چکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے سوشل میڈیا کے تقریباً تمام ہی پلیٹ فارمز پر، فیس بک پر اور ٹویٹر کے علاوہ ہمارے ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے اور ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. آج کے پروگرام میں شامل کلیدی موضوعات پر نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں آزادی صحافت اور سیاست کا عمل دخل، لڑکیوں کے عالمی دن پر خاص طور پر بچیوں کی شادی کا معاملہ، عاشورہ کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات، امریکہ میں صدارتی مباحثے کے بعد کی صورتحال کا تجزیہ اور انتخاب کے حوالے سے سائبر سیکیورٹی اور سلامتی کا معاملہ، اور آخر میں بین الاقوامی خبروں میں ہم بات کریں گے روس کے پیرس کا دورہ مؤخر کرنے کی، روس اور ترکی کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے پر دستخط اور اس کی اہمیت کی، اور اس کے بعد یمن میں سعودی قیادت میں اتحاد کے حملے ہونے والی ہلاکتوں پر اقوام متحدہ کا رد عمل کیا ہے، عالمی برادری کا رد عمل کیا ہے. اس بارے میں کوشش کریں گے کہ تمام کے تمام موضوعات پر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے سننے والوں تک پہنچا سکیں. تو آئیے پروگرام کا فوری طور پر آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان سے ہیں، ایک بے حد ممتاز نام ہے یاسمین علی اور ڈاکٹر توصیف کا، ان کا تعارف ابھی ہم کرواتے ہیں. پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ کئی روز سے خبروں کا موضوع بنا رہا ڈان روزنامہ میں شائع ہونے والی ایک خبر، اور صحافی ہیں سر لال میڈا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. صحافی سرل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ ڈان اخبار نے بھی منگل کو اپنے شمارے میں کہا کہ ان کے صحافی کے ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. ابھی تک اس بارے میں ہمارے اسلام آباد بیورو سے، وزارت داخلہ سے اس بارے میں رابطہ کرنے کی کوششیں کی گئیں تاکہ سر المیڈا کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی وجہ معلوم کی جا سکے، لیکن تاحال وزارت داخلہ کی طرف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. حکومت نے اس سلسلے میں کیا موقف اپنایا ہے، طلال چودھری کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو سنوائیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد. اس کا پس منظر تھوڑا سا بتا دیں کہ صحافی کو اس اقدام کا سامنا اس خبر کی بنا پر کرنا پڑا جس میں انہوں نے تحریر کیا کہ گزشتہ ہفتے ملک کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سویلین قیادت نے فوج سے کہا کہ وہ ایسی انتہا پسند تنظیموں اور غیر ریاستی عناصر کے خلاف کارروائی کرے جن کے خلاف ماضی میں کارروائی نہیں کی گئی، بصورت دیگر ملک کو عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تاہم حکومت کی طرف سے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے اسے من گھڑت قرار دیا گیا. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی HRCP نے مطالبہ کیا ہے کہ صحافی سر المیڈا کے بیرون ملک سفر پر آئے تمام پابندیاں فوری طور پر ختم کر دی جائیں، اور اگر حکام کو ان سے کوئی شکایات ہیں تو ان کا ازالہ قانون معین طریقہ کار کے تحت اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اظہار رائے کی آزادی کے تناظر میں کیا جائے. اب ہم یہ بات ملک کے سینئر صحافی ضیاء الدین نے بھی اس بارے میں بات کی ہے جو کہ آپ ہماری خبروں میں سنتے آئے ہیں. اس وقت ہم آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں پاکستان میں میڈیا اور میڈیا قوانین کے بارے میں. ایک مستند کتاب کی مصنفہ اور کالم نگار ہیں یاسمین علی، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور کراچی یونیورسٹی میں اردو شعبے اور صحافت کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر توصیف احمد. تو السلام علیکم جی، آپ دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے سننے والوں کو مختصر انداز میں اس خبر سے آگاہ کیا. یاسمین، آپ کے خیال میں اس نوعیت کی رپورٹنگ ملک کی سلامتی کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے کیا؟
بالکل. پہلے تو یہ کہوں گی بہجت کہ اس رپورٹ میں جو باتیں کی گئیں، مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ حکومت اور آدمی بالکل ایک ہی پیج پر ہے. جو ایک اینگل اس میں آ رہا ہے وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. میں تھوڑا سا اس خبر کو ڈسکس کروں گی کہ سب سے پہلے جہاں پہ یہ بات کی گئی کہ میسج جو ہے وہ یہ دیا گیا کہ ملٹری لیڈ انٹیلیجنس ایجنسیاں انٹرفیئر نہ کریں لا انفورسمنٹ ایکٹ میں، اگر وہ جو ہے وہ جو ان کے اپنے ادارے ہیں وہ ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں. اب دیکھیے، یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر پاکستان کے مختلف ادارے اتنے سٹرانگ ہیں کہ وہ خود معاملات کو ہینڈل کر لیں، جیسے ارتھ کویک آتا ہے یا فلڈ آتا ہے تو ہم فوج کو بلاتے ہیں، کیونکہ فوج کے پاس وہ سہولتیں, وہ اکوپمنٹ, وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو نارمل لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں جیسے پولیس ہے یا دوسرے ایسے ادارے ہیں جو روٹین میں جن کی ڈیوٹی ہے اس چیز کو ہینڈل کرنا, جب وہ کوئی چیز مسئلہ بڑھتا ہے اور وہ ہینڈل نہیں کر پاتے تو اس صورت میں فوج کو بلایا جاتا ہے. جیسے ہم کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن جو رینجرز کے ہوتے ہیں یا ضرب عزب. اچھا, پھر اس قسم کی بات کو ایک اینگل سا دینا کہ جو ہے وہ فوج نے کوئی کام نہیں کیا یا اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, لیٹ اور جڈ کے حوالے سے بالخصوص میں بات کروں گی. تو دیکھیے, ایک جو ہم یہاں پہ سنتے آئے ہیں, یہاں بیٹھ کر جو رائے لوگوں کی سنتے آئے ہیں, جو اخبارات میں پڑھتے آئے ہیں, جو مختلف ٹیلی ویژن کے پروگراموں پہ سنتے آئے ہیں ماہرین کی رائے, کہ چونکہ کراچی کا ایک اپنا کھاتا کھلا ہوا تھا, فاٹا کی طرف ایک الگ معاملہ چل رہا تھا, زب کا معاملہ, تو ہر طرف آپ اکٹھے پراببلی فرنٹ نہیں کھول سکتے ایک ہی وقت میں, کیونکہ اس میں آرمی خود کو اوور سٹریچ کر رہی ہے. باقی جب ایک میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں مختلف معاملات زیر بحث آتے ہیں. جنرل اختر صاحب نے بالکل ایگری کیا, انہوں نے پوچھا اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ کہ کس طرح سے ہم وہ اقدام اٹھائیں کہ جس سے پاکستان آئسولیشن یا تنہائی کا شکار ہونے سے بچے. تو اس میں جب یہ معاملہ سامنے رکھا گیا کہ جو نارمل ادارے ہیں ان کو اس چیز کو ہینڈل کرنے دیا جائے, تو آلریڈی جنرل اختر صاحب کا اور چنجوا صاحب کے ساتھ مختلف پروونسز میں جو ان کا ملنا ملانا ہے, جو ایتھکس کمیٹیز ہیں پروونسز کی, ان کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اب دیکھیے, ایک بات تو بالکل طے ہے کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی یہ بات کری. میں پھر رپورٹ کی بات کر رہی ہوں, رپورٹ سے باہر میں نہیں جا رہی.
جی, ہم چاہتے بھی نہیں کہ اس سے باہر جائیں. ہمیں ویسے بھی اس پہ ایک تفصیلی آج راؤنڈ ٹیبل ہوگی, تو ہم تو اس کو بالکل ٹچ کرتے ہوئے گزرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے ذرا کامنٹ مختصر.
اس میں جو جہاں تک دیکھیے, جو فیکٹس ہیں میرے نزدیک, آرمی اور سول حکومت ایک پیج پر ہیں.
اچھا,
اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے اس پیراہے میں. جو 28 سپتمبر کو مودی جب گئے تھے یو ایس, تو ایک جوائنٹ کمیونیکیشن وائٹ ہاؤس نے ریلیز کیا تھا, جس کا پہلا حصہ یوری آرمی بیس سے ریلیٹڈ تھا اور دوسرا حصہ نام لے کے لیٹ اور جڈ کی بات کرتا تھا. اب اگر ہم ایک ڈسکشن کو, ایک نارمل ڈسکشن کو جہاں پہ ہوتی ہے, یہ ریگولر میٹنگز ہیں جو ہو رہی ہیں, اور ایک کنسرن ہے کہ اس طرح کا فیڈ بیک ہماری تمام تر ایفرٹ کے بعد آ رہا ہے, تو ایک انٹرنیشنل رائے بن رہی ہے, وہ رائے صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک علیحدہ,
وہ الگ بحث ہے. اچھا, یہ
جی, اس میں جو ہم کو اپنا فیکٹ پریزنٹ کرنے چاہیے. اب جو اسپیکولیٹو ایلیمنٹ ہے, جو کچھ جگہ مجھے اس رپورٹ میں نظر آیا کہ فلاں لوگ جنہوں نے سنا ان کی رائے ہے, شاید پرائم منسٹر نے کہا ہو تو شاید یہ وجہ ہو, یہ اسپیکولیشن
نہیں. لیکن یاسمین, اسپیکولیشنز کی بات تو آپ اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے بعد میں بڑے پرزور طریقے سے اس بات کے لیے کہا ہے کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ سورسز بھی ہیں جس کی وجہ جس کا وہ بتا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب صحافی بات کرتا ہے تو اس سے عام طور پر سورسز کے لیے نہیں پوچھا جاتا, انٹل اور انلیس کہ ان سے قوانین کے تحت.
لیکن دیکھیے, اس وقت بہجت جو وہ تو بے شک کہا ہے, اور آئی ایم شور ان کے پاس سورسز ہوں گے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک چیز کی پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی تردید آئی, ایک دفعہ نہیں تین دفعہ آئی ہے
جی, وہ تو آج بھی ہے.
رپورٹ جو آ رہی ہے, رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ
یہاں پہ یہاں بات کرتے ہیں ڈاکٹر توصیف سے. ڈاکٹر توصیف, آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں سیاسی صورتحال ملکی صحافت پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے؟
دیکھیے, سیاسی صورتحال ملکی صحافت سے براہ راست اثر انداز ہو رہی ہے. اس ملک کا واحد معتبر اخبار ہے جو انسٹیٹیوشن کی شکل رکھتا ہے, جہاں سے خبروں کے لیے دو سے زیادہ سورسز سے کنفرم کرنا تقریباً لازمی ہوتا ہے, اور یہ جو خبر ہے مرحال حقائق کے مطابق ہے, اور وہی صورتحال ہے جو ملک میں باشعور لوگوں کو نظر آتی ہے کہ کس طرح انتہا پسند تنظیموں کو آزادی ہے اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کی, جس کے نتیجے میں پاکستان آئسولیشن کا شکار ہوا. اس کا ہی اظہار اس میٹنگ میں ہوا تھا, وہی میٹنگ کی رپورٹ جو ہے گورنمنٹ کے پیس ڈاؤن اس کو اسٹینڈ کرتا ہے. اور یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19(8) کے مطابق ہے کہ عوام کو جاننے کا حق ہے کہ ان کے اداروں میں کیا ہو رہا ہے. تو اس سے بلا وجہ غیر ضروری بحث کی جا رہی ہے, اور حکومت کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اب وہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے, کہ اس کی صحافی پہ دباؤ ڈالنا, اس کی سفر میں رکاوٹیں پیدا کرنا نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بین الاقوامی طور پہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہوگا. تو یہ سیاسی صورتحال کے اثرات ہے, مگر ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ آزادی کے آفت سے کوئی بھی اگر قدغن لگے گی اس سے براہ راست عوام کا جاننے کا حق متاثر ہوگا. بلا وجہ تقریریں کرنے اور حکومتی ترجمان بن کے حقائق کو میچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے, حقائق بہت جلدی لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں, اور ایک اخبار اسٹینڈ کر رہا ہے جس نے آج لکھا ہے کہ ہم اس سے اسٹینڈ کر رہے ہیں, ہم نے دو سے زیادہ سورسز سے کنفرم کیا ہے. اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے, دنیا میں صحافت میں یہی اصول ہے, یہ اصول امریکہ میں بھی نافذ ہے, برطانیہ میں بھی, یورپ میں بھی اسی اسٹینڈرڈ کے دور میں وہ بھی کیا. یہ تو میرا خیال صحافت کے تعلیم کے لیے میرے لیے فخر کی بات.
اچھا اب آپ کو ہم حکومت کا موقف سنوا دیتے ہیں جو اب تک ہمارے سامنے آیا ہے. رکن ہے قومی اسمبلی کے اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور طلال چودھری صاحب کا, وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کو سنوائیں.
ڈان میں ہی اس کی ایک خبر بھی لگی ہوئی ہے, اور اس کو خود جو کہ سٹوری رائٹر تھے کالمسٹ, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کا نام شاید ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے, لیکن ابھی تک ای سی ایل میں ڈالنے کی کوئی کاپی یا کوئی سرکاری دستاویز وہ سامنے نہیں آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ای سی ایل میں ڈالنے سے پہلے یقیناً صحافتی آزادی جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا, اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ سرکاری طور پر ایسے ڈاکومنٹ یا اس کے سرکاری طور پر اس کی جب تک تصدیق نہ ہو جائے تو اس خبر کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا.
تو یہ ساری صورتحال ہے اس خبر کے بارے میں. اس کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے, بہت سارے اور موضوعات میرے پاس تھے, بہت سارے سوال میرے پاس تھے, لیکن ہمارے ساتھی نفیسہ حود بھائی اسی سلسلے میں ایک راؤنڈ ٹیبل کر رہے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق رات دس بجے اور بھارت میں 10:30 بجے, آپ اس کو سنیں گے, جس میں بہت معروف لوگ حصہ لیں گے اور اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے. ہمارے پاس چونکہ اس پروگرام میں موضوعات زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ موقف آپ کو سنوا دیں اور حکومت کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیں. آپ کو پہلے ہم نے بتایا وزارت داخلہ کے ساتھ ہمارے بیورو کی طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, کبھی ابھی تک ان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. جیسے ہی ایسی کوئی صورتحال ہوگی آپ کو ہم تازہ ترین بات سے ضرور آگاہ کریں گے. یاسمین اور ڈاکٹر تاثیر, میرے پاس اس بارے میں مزید سوال بھی تھے, لیکن چونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم اب آگے چلتے ہیں. ابھی زویا طارق ہمارا ساتھ دیں گی. دنیا بھر کی طرح منگل کو پاکستان میں بھی کم عمر لڑکیوں کا عالمی دن منایا گیا, اور اس موقع پر بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم سیو دا چلڈرن کی جاری کردہ رپورٹ میں خاص طور پر کم عمری میں بچوں کی شادی جیسے مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی. رپورٹ میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ سے حاصل کردہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک اندازے کے مطابق ہر 7 سیکنڈ کے بعد 15 سال سے کم عمر کی ایک بچی کو بیاہ دیا جاتا ہے, جو کہ نہ صرف اس بچی کی صحت بلکہ دیگر حقوق سے محرومی کا سبب بھی ہے. رپورٹ میں 144 ملکوں میں کم عمری میں بچیوں کی شادی کی درجہ بندی میں پاکستان 88ویں نمبر پر ہے, اور سیو دا چلڈرن کے مطابق بچیوں کی کم عمر میں شادی کی وجوہات میں غربت ایک اہم ترین وجہ ہے. قومی اسمبلی پاکستان کی, اس میں قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کے چیئرمین چودھری محمود بشیر ورق اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ غربت اور معاشی ابتری بچیوں کی کم عمری میں شادی کی بڑی وجوہات ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانون تو موجود ہے لیکن شعور اور آگہی کو زیادہ سے زیادہ سامنے لانے کی ضرورت ہے. آئیے ان کی یہ بات سنتے ہیں اور پھر اپنی رائے لیتے ہیں.
ہر وقت سوسائٹی کو چوکنا رہنا چاہیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بارے میں کسی کی رعایت نہیں کرنی چاہیے, کسی قیمت پر بھی پرچار ہونا چاہیے, شعور ہونا چاہیے اور تعلیمی نصاب میں اس کو دینا چاہیے اور پرائمری سطح سے شروع ہونا چاہیے.
اس وقت ہمیں ہمارے ساتھ ہیں زویا طارق. جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ وہ ایسے اہم اور حساس معاملات کے بارے میں کافی ان کی گہری نظر ہے. زویا, آپ ان کے لیے کام بھی کرتی ہیں ایسی ساری چیزوں کے لیے, آپ کے خیال میں غربت کے علاوہ کیا شعور ہی کی کمی اس مسئلے کی جڑ ہے یا کچھ اور نقطے بھی ہیں جن کو ہم نظر انداز کریں؟
انتہائی اہم موضوع کو سنا ہے آپ سے پروگرام کے لیے. میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ 2 سال پہلے تقریباً میں نے اس چیز کا کام کیا تھا, تامنڈی کی شادی کے حوالے سے, اور علاقے کو خاص طور سے دورہ کیا جہاں پر یہ واقعات سلسلے کے ساتھ ہو رہے تھے. اور میرے سامنے یہ بات آئی کہ غربت کے علاوہ والدین عدم تحفظ کا بھی شکار ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس معاشرے میں ان کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں اور یہ حفاظت کی ذمہ داری ان پہ ہے. ان والدین نے کہا کہ ہمیں سے کیا رہتی ہے کہ جب ہماری بچیاں باہر کھیل رہی ہیں یا تعلیم کے لیے باہر جائے یا کیا پہن کے نکلی ہیں گھر سے, ہمیں ہر وقت کی شکست سے بچنے کے لیے ہم ان کی کم عمری میں شادی کر سکتے ہیں. دوسری وجہ مجھے یہاں پر یہ نظر, آپ میری بات سن سکتے ہیں؟
جی جی بالکل 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 جی بات کیجیے.
جی دوسری وجہ مجھے یہ نظر آئی لا علمی یا اپنی تعلیم کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں, لا علمی بھی ہے یہاں پر. وہ یہ سمجھتے ہیں یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید کم عمر کی بچی جب ماں بنتی ہے تو بچہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے. تو یہاں پہ میڈیا کو اور کیمپین چلا کر اس بات پہ زور دینا ہوگا کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے, بلکہ بچی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے بہت سی بچیاں ہلاک ہو جاتی ہیں چائلڈ بیتھ کے دوران. اور مجھے یہ لگا کہ ان لوگوں میں تعلیم کی کمی تھی, کچھ لائزمی تھی, کچھ معاشرے کا ایک دباؤ تھا. معاشرتی پہلو کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس مسئلے میں. یہ وہ ماں باپ ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری بچی کی شادی کم عمری میں ہو گئی ہے, یہ ان کے لیے شرم کی بات نہیں ہے. اگر کوئی بچی 18 سال کی عمر تک رہ جاتی ہے, یہ بات متوسط طبقے اور غریب طبقے دونوں میں نظر آئی مجھے, کہ کوئی بچی کی شادی 18-19 سال تک نہیں ہوئی تو شاید اس بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے.
معاشرتی پہلی جس کو دبا کر قوانین بنا دیے جاتے ہیں, لیکن ان پر عمل درآمد کی صورت کیا ہوتی, کیا ہونی چاہیے, خاص طور پر ایسے عام اور حساس معاملات میں جہاں سیو دا چلڈرن کے مطابق ہر 7 سیکنڈ میں 15 سال سے کم عمر کی بچی بیائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب توصیف, آپ اس کے بارے میں کس طرح سے بات کریں گے, کیسے سوچیں گے؟
دیکھیے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. گھر کا علاقہ جو پاکستان کا ریگستان ہے, وہاں مستقل بچے کے مرنے کی خبریں آتی, تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں بچیوں کی بہت کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اموات بڑھ جاتی ہے. سماجی طور پہ اس کو شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی اس کے قوانین بننے کی بات آتی ہے تو ہمارے علماء اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اسلام کے خلاف قرار دیتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے وفاق میں اس بل کی مخالفت کی ہے. میں اس موقع پہ ایک اہم بات آپ کو یاد دلاؤں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے سب سے پہلے کمپن بچیوں کی شادی کے بل پر پابندی کی حمایت کی تھی, اور اس وقت مسلمان ہندو رہنما جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے. تو ہمیں تو تاریخی ورثے میں اس کا قانون بہت پہلے بنانا چاہیے تھا اور نچلی سطح تک اس کی آگاہی کرنی چاہیے تھی. مگر بدقسمتی سے جس طرح ہماری سوسائٹی کی ترتیب ہے اس میں یہ معاملہ اہمیت کا حائل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انڈیکس کے اندر پاکستان کا 80 نمبر ہے اور بچہ اور بچہ کے مرنے کی شرح سب سے زیادہ ہے ایشیائی ممالک کے اندر. یہ بہت زیادہ افسوسناک صورت حال ہے, اور یہ بات قانون ہے, اس کو یقینی بنانا چاہیے کہ 18 سال سے پہلے کسی بچی کی شادی
نہ کی جائے. یاسمین, آپ کے خیال میں بچیوں کے ساتھ اس زیادتی کو روکنے کے لیے 2 اہم اقدام کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل کوئی کامنٹ.
دیکھیے, نمبر ایک, کوئی ایسا تو اویئرنیس ان پڑھ طبقے کی, ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے جتنی مرضی گفتگو کر لیں مگر وہ جو طبقہ ہے بالکل لوور لیول جہاں پہ زیادہ تر یہ معاملات ہوتے ہیں, ایک تو پراپر طریقے سے وہاں پہ جس طرح سے چائلڈ بیئرنگ کیمپین کے بچے کم پیدا ہوں وہ چلائی جاتی ہے, ایک پراپر کیمپین ہو. نمبر 2 میں حوالہ دینا چاہوں گی,
جی
ہم لانچ کیا ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کرنے اسکول جائیں گے ان کو 5000 پیسے دیے جائیں گے مہینے کے. تو بچیوں کے لیے اسکول جو ہیں, حکومت کوئی اکراس دا بورڈ فیڈرل لیول پر یا ہر پروونس ایک پروگرام شروع کرے کہ وہ ایف اے تک تعلیم یا میٹرک تک حاصل کریں اس وقت تک ان کی عمر اتنی ہو جائے گی کہ وہ شادی بیاہ کے قابل ہوں. لیکن جب تک ہم اس کو گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے تو یہ اوپری اوپری سطحوں پہ باتیں کر لینا یا پروگرام بنا لینے سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں بنتا.
اچھا زویا, آپ سے آخری سوال اس سلسلے میں, آپ سمجھتی ہیں کہ غیر سرکاری تنظیموں کی طرح سرکاری سطح پر بھی ایسی تنظیمیں بنانے کی ضرورت ہے, ایسے انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے جو ان علاقوں میں جا کر شعور اور آگہی پیدا کریں جس کی طرف یاسمین نے بھی اشارہ کیا, جہاں کم عمر بچیوں کے لیے یہ خوف زیادہ موجود ہے, جہاں پر سماجی دباؤ زیادہ محسوس کیا جاتا ہے, تو اس سلسلے میں آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا آپ کی طرف سے جس طرح کے اقدام اٹھائے گئے اس میں کس کس طرح سے آپ لوگوں نے کام کیا اس سلسلے میں؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں میڈیا پہ بہت ہی پاورفل کیمپین چلانی پڑے گی, اور کیونکہ میڈیا کا ایک اپنا اثر ہے اور وہ چھوٹے شہروں اور گاؤں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ مذہبی علماء کو, سیاستدانوں کو, میڈیا کے لوگوں کو اور سول سوسائٹی کو اس ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے. تو یہ سب سے گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے ملک کا, تعلق ہمارے ملک کے مستقبل کے ساتھ ہے, نئی نسل کے ساتھ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ بیٹھ کے بات کی جائے, دیکھا جائے کہ اس کا معاشرتی پہلو جو ہے جس کو ہم اتر سے نظر انداز کر رہے ہیں, ہم قانونی پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے معاشرتی پہلو کے اوپر بات کی جائے اور اس پہ کام کیا جائے.
بہت بہت شکریہ زویا طارق ہمارے ساتھ تھیں, یاسمین علی ہمارے ساتھ تھیں. اب ایک آخری سوال ہے سیکیورٹی کے بارے میں, عاشورا کی اور کراچی کی صورتحال کے بارے میں ہم خاص طور پر جاننا چاہیں گے ڈاکٹر توصیف سے. ڈاکٹر صاحب, ملک بھر میں 9 اور 10 محرم کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے, آج 9 محرم کے جلوس بھی نکل گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی وائز جو معاملات کیے گئے ہیں اس دفعہ ان کی صورت کیا ہے؟ کراچی کے بارے میں کچھ بتائے گا ہمارے سننے والوں کو.
بہتر, میرا خیال ہے بہتر صورتحال ہے. کیونکہ کراچی میں جو گزشتہ 2 سال سے آپریشن ہوا اس کے نتیجے میں آج کافی بہتر صورتحال تھی, جلوس بھی پرسکون طریقے سے گزر گئے, اور جو حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ موبائل سروس بند کر دی جائے گی تو آج انہوں نے بند نہیں کی, اور وہ موبائل سروس کھلی بھی رہی اور امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں بنا. تو میرا خیال ہے رینجرز اور پولیس کے اقدامات سے خاصے مثبت نتائج سامنے آئے, اور میرا خیال ہے یہ پہلا محرم ہے جس میں کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا, سوائے اس کے کہ 2 لوگوں کی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی تھی سٹیلین کے حوالے سے. تو یہ ریشو پچھلے 10 سال کے مقابلے میں زیادہ کم ہے, تو اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ کل کا دن بھی کم انتر سے گزر جائے.
اچھا, دوسرے ایک اور بات بتائے گا, آپ نے کہا کہ موبائل فون سروس کھلی رہی, ہم چونکہ یہاں سے پروگرام کرتے ہیں آپ لوگوں سے ہمارے رابطے ٹیلی فون پر بھی ہوتے ہیں, تو ہم بھی اس بارے میں کافی زیادہ پریشانی ہمیں تھی کہ اگر کوئی ایسی صورت ہوئی کہ آپ لوگوں کے نیٹ ورکس بند ہوئے تو کیا پورے ملک میں یہی صورت حال ہے کہ نیٹ ورک کے ذریعے اور ٹیلی فونس کے ذریعے بالکل آپ لوگوں کے رابطے ایک دوسرے کے ساتھ بحال ہیں؟
بالکل بحال ہیں, ابھی میری اسلام آباد بھی بات ہوئی تھی اور آپ نے بھی بات کی اسلام آباد اور لاہور,
جی
پورے ملک میں آج موبائل سروس کئی شہروں میں بند ہوئی, تو یہ ایک پازیٹو بات ہے, یہ اس سے لگتا ہے کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف. یاسمین سے پوچھتے ہیں, یاسمین اور زویا آپ لوگ بھی بتائیے گا, یاسمین آپ بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ اچھا چلیے, یاسمین اور زویا اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں. باہر طور جیسا کہ ڈاکٹر توصیف احمد بتا رہے تھے کہ اس دفعہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موبائل سروس جس کو بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا ٹیلی فون کی, وہ نہیں ہوئی ہے, اور جیسا کہ ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں بات ہوئی, اور ہم اس وقت بھی جو آپ سے ٹیلی فون رابطوں کے ذریعے ہی ہم نے اپنے تجزیہ کاروں کی گفتگو آپ تک پہنچائی, اور 9 محرم آج پاکستان میں 9 محرم جگہ جگہ 9 محرم کے جلوس نکالے گئے تھے. تو اس وقت ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس میں ہم یہاں امریکہ کے صدارتی انتخاب اور صدارتی مباحثے کے بارے میں بات کریں گے. انتخابات کو درپیش اگر کوئی سائبر سیکیورٹی کے ریفرنس سے حوالے سے کوئی خطرہ لاحق ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں سے تجزیہ کار موجود ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں ہم پاکستان کی سیگمنٹ کے بعد اب آتے ہیں یہاں پر امریکہ کی. پہلے بات کرتے ہیں جہاں پر امریکی انتخابی عمل کو سیکیورٹی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, اور خاص طور پر جو دوسرا صدارتی مباحثہ ہوا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن تجزیہ کار دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ان پروگراموں میں. ہم نے مستقل اپنے انہی تجزیہ کاروں سے اس بارے میں بات کی ہے. ظفر طاہر صاحب ڈیموکریٹ اور ایم جے خان صاحب ریپبلکن ہیں. ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی ہلری کلنٹن کے درمیان دوسرا مباحثہ امریکی سیاسی تاریخ کے انتہائی سخت مکالمے کا درجہ رکھتا ہے ظاہر ہے. تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ اس سے 8 نومبر کے انتخاب سے ایک ماہ پہلے جو ہلری کلنٹن کو برتری حاصل تھی اس میں کوئی بڑا واضح طور پر فرق آیا ہو. یہاں ہم سننے والوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ دوسرے صدارتی مباحثے سے قبل ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹیپ سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے خواتین کے بارے میں نازیبا گفتگو کی تھی. صدارتی مباحثے میں اس بارے میں بھی سوال اٹھایا گیا. ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk.
نہیں, میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا. میرے خیال میں آپ اس کو نہیں سمجھے جو کہا گیا تھا. یہ باتیں لاکر روم میں کی گئی باتوں کی طرح تھیں. مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے اور میں اس پر اپنے خاندان اور امریکی عوام سے معافی مانگ چکا ہوں.
یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا اس کا ترجمہ ہماری ساتھی شہناز نفیس پڑھ کر سنا رہی تھیں. اور اسی سوال کے جواب میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے کیا کہا, آئیے وہ بھی سنواتے ہیں.
He just doubled down on his excuse that it's just locker room banter. Well, I'll tell you what.
انہوں نے لاکر روم کا جو بہانہ تراشا ہے اس سے اس الزام کی شدت دوگنی ہو گئی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پورے امریکہ میں خواتین اور مردوں کے لیے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ برے رویے کے جواب میں یہ ایک کمزور بہانہ یا جواز ہے.
تو یہ تو دونوں طرف سے ہم نے آپ کو سنوا دیا جو کہ صدارتی مباحثے کے دوران بھی بات ہوئی اور اس کے بعد بھی جیسے بات سامنے آ رہی ہے. تو ظفر طاہر صاحب, آپ کے خیال میں موجودہ صورتحال میں خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان ٹیپس کے سامنے آنے کے بعد ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟
دیکھیے, ہلری کلنٹن کی کیمپین کو تو ظاہر سی بات ہے فائدہ پہنچے گا, مگر جو ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں ایک دو بڑی پارٹیز میں سے ایک پارٹی ریپبلکن پارٹی کا کینڈیڈیٹ کس طریقے سے کرمبل ہو رہا ہے, یعنی کہ لٹرلی وہ ٹوٹ رہا ہے, بالکل چکنا چور ہو گیا ہے وہ. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس کا کافی لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اس کینڈیڈیٹ کا, اس امیدوار کا انتخاب غلط ہے, اس آدمی کے خیالات غلط ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جن آئیڈیاز کو فروغ دیا, جن چیزوں کا انہوں نے وعدہ کیا لوگوں سے, وہ غلط تھیں, وہ امریکی اقدار کے خلاف ہیں, وہ امریکی سیاست کے خلاف ہیں, وہ امریکی عوام کی خواہشات کے خلاف ہیں. اور بہت سارے ریپبلکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان سے کنارہ کشی کر رہے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی خواتین کے بارے میں جو کہ وائٹ خواتین ہیں, تو بہت سارے لوگ ایک دم سے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری گھر میں بھی بیٹیاں ہیں اور بہوئیں ہیں اور ہماری بیویاں ہیں اور یہ قطن جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو قابل قبول ڈے ون ہی کو نہیں ہونا چاہیے تھا.
اچھا,
جہاں تک بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے, ایک ذرا میں پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. آپ نے دو دفعہ ذکر کیا لاکر روم کا. دیکھیے, یہ لاکر روم میں ٹاک تھی نہیں, یہ اپنی بس پہ سوار تھے, یہ ان کا ایک بزنس ٹرپ تھا.
ہاں جی, وہ تو جی اصطلاح استعمال کی نا انہوں نے لاکر روم کی, ظاہر ہے کہ وہ ہم اپنا تفصیل سے بتاتے آئے ہیں کہ جب وہ ریکارڈنگ کے لیے جا رہے تھے تو بلی بوش جو کہ ایکسس ہالی ووڈ کے وہ ہیں میزبان تھے اس وقت. جی,
اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعتراف جرم ہے, یہ کوئی لاکر روم ٹاک نہیں ہے, یہ اعتراف جرم ہے. جن الفاظ میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ عورتوں کو جسمانی طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, جس طرح وہ عورتوں کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ سب چیزیں میں نے کی ہیں, یہ ایک اعتراف جرم ہے. جو کہ انہوں نے
ڈیموکریٹ انتخابی مہم کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟
میرے خیال میں تو یہ امریکہ کے لیے کسی بھی طرح بہتر نہیں ہے. اس کا فائدہ ضرور ہوگا ڈیموکریٹ کو اور ہونا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسی شکست ہونی چاہیے کہ آئندہ کبھی کوئی ایسے خیالات کا جو رکھتا ہو, اظہار کرتا ہو, کبھی اس کی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آئے. مگر افسوس کی بات ہے, پوری دنیا جو آپ کو اس وقت سن رہی ہے وائس آف امریکہ کے توسط سے, وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. اتنا پڑھا لکھا ملک, اتنا طاقتور ملک, ہم نے آخر یہ ایسا کیا ہوا کہ ہماری ایک بہت بڑی پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا امیدوار چنا, جو نہ صرف یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھیں کہ ڈیبیٹ کے دوران انہوں نے ہلری کلنٹن کو کہا کہ اگر میں الیکٹ ہو گیا تو میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گا. یہ چیزیں تو ہم ڈکٹیٹرشپ جو ہیں شاید افریقہ کی
وہ ہم زبردار صاحب آپ کے ساتھ ہی پورے پروگرام میں نے کیے ہیں, ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے آئے ہیں اور خاص طور پر یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ امریکہ میں اس سیاسی انتخابی مہم کے بارے میں یہ ہمیشہ شروع دن سے کہا جاتا رہا ہے کہ اس طرح کی سیاسی انتخابی مہم پہلے امریکہ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں, خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس ٹیپ کے مندرجات کے سامنے آنے کے بعد ریپبلکن پارٹی کی قیادت کی طرف سے کھلم کھلا ڈونلڈ ٹرمپ سے صدارتی مقابلے کی دوڑ سے باہر ہونے پر زور دیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے, خاص طور پر ان کے جو رننگ میٹ ہیں, ان کے نائب صدر کے طور پر ان کے ساتھ جو انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں مائک پینس, انہوں نے بھی یہ اس بات کے لیے کہا ہے کہ ان کے پاس جو یہ بات کہی گئی ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے کوئی بات ہے ہی نہیں, یعنی کہ اس بات کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. تو اس حد تک ریپبلکن پارٹی کی مخالفت سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اب کس طرح نقصان پہنچے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ ریپبلکن پارٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا؟
جی بہت بہت شکریہ یہ موقع دینے کا. دیکھیں اس وقت پرابلم یہی ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ میں کیا وجہ ہے کہ پولیٹیشین جو ہیں جنرلی پولیٹیشین بہت زیادہ بدنام ہیں, کیا وجہ ہے کہ کانگریس کی ریٹنگ بہت ہی لو ہے, اور کیا وجہ ہے کہ پریس کی میڈیا کی ریٹنگ کانگریس سے بھی لو ہے. یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس وقت فار دا الیکشن آف دا پریزیڈنسی آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, وہاں پہ یہ ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے اور کیا اس کا کس کو فائدہ کس کو نقصان, یہ پولیٹیشنز ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے چاہے کسی بھی گہرائی میں انہیں جانا پڑے, کتنی ہی گندگی انہیں اچھالنی پڑے, اس سے ریز نہیں کرتے. اور کوئی ان میں سے فرشتہ نہیں ہے, ہر ایک کے ہاتھ میلے ہیں, اور ریپبلکن پارٹی کے لیڈرز نے اس کو جو کنڈیم کیا ہے تو یہ کوئی اچھبنے کی بات کیوں ہے کسی کے لیے کہ آج ان کو ایک چیز پتہ چلی تو وہ اسے کنڈیم کر رہے ہیں. میرے خیال میں تو کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کو کوئی فرشتہ صفت کی تو توقع ہونی نہیں چاہیے تھی شروع میں. اسی طرح سے ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی اچھمبے کی بات یہ ہے کہ ریپبلکن نے تو پھر بھی بہت سے لوگوں نے کنڈیم کیا ہے, یہ وہی ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس نے آج تک اپنے لوگ کنڈیم نہیں کیا. یہ وہی ڈیموکریٹک پارٹی ہے کہ جب کینیڈی پریزیڈنٹ کینیڈی جیسے شخص کے اسکینڈل سامنے آتے تھے تو انہوں نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا, سینیٹر کینیڈی کے اسکینڈل جب سامنے آتے تھے تو انہوں نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا, بل کلنٹن کی جو امپیچمنٹ ہوئی ہے اس میں سارے ڈیموکریٹس ایک ساتھ کھڑے تھے. تو فرشتہ ان میں کوئی نہیں ہے, سب کے اپنے اپنے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہلری کلنٹن صاحبہ بجائے اس بات کو اچھالنے کے اگر اسٹیٹسمین شپ دکھاتی اور اس وقت یہ کہتی کہ یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے صاف کہتی کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تمہارا تو معاملہ ہے, اب ایسے تم جو تم نے معافی مانگی ہے یہ تم جانتے ہو کتنی اس پہ سچائی پہ منحصر ہے, مگر میں ڈسکشن کو حصہ نہیں بننے دوں گی کیونکہ امریکہ کی سیاست کو اتنا گندا نہیں ہونے چاہیے. مگر ظاہر ہے ان کو بھی جو ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ اچھا موقع ہے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کا, وقتی طور سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج ضرور ملے گا, مگر اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی سیاست کے لیے یا امریکہ کی لیڈرشپ کے لیے یا امریکہ کی پریزیڈنسی کی لیڈرشپ کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹ سامنے آئے یا ایسی باتیں سامنے آئیں.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ایک امریکی الیکشن میں سیکیورٹی کے معاملے کی. امریکی عہدیداروں نے مقامی انتخابی عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ نومبر کے انتخابات سے پہلے سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں مدد حاصل کرنے کے لیے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے سے رابطہ کریں. انتخابی عمل اور ووٹنگ کو سائبر سیکیورٹی سے کس نوعیت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ظفر صاحب؟
جی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور جب سے یہ وکی لیکس کا معاملہ سامنے آیا ہے اور سائبر اٹیکس کا معاملہ سامنے آیا ہے تو اس بات کا بہت بڑا خطرہ ہے. مگر میں کوئکلی آپ کے ایک کامنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں. دیکھیے خان صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امریکہ میں عوام جو ہیں وہ پولیٹیشین سے کافی حد تک نالا ہیں, مگر ہلری کلنٹن کو اور ٹرمپ کو جوڑنا, ان کا موازنہ کرنا, یا ٹرمپ کا موازنہ کرنا کینیڈی کے ساتھ, ٹرمپ کا موازنہ کرنا کلنٹن کے ساتھ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اپروپریٹ نہیں ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور جہاں تک ڈیبیٹ کا سوال ہے, شاید ہم یہ بھول رہے ہیں کہ یہ ایک ٹاؤن ہال سیٹنگ تھی جہاں پہ سوال جواب جو تھے وہ کینڈیڈیٹس نے ایک دوسرے سے نہیں کیے تھے, بلکہ جو ان کمیٹڈ ووٹرز تھے انہوں نے کیے تھے
اور اینکرز نے کیے تھے. جی اس وقت آئیے سائبر سیکیورٹی کے خطرے کی طرف بات کرتے ہیں کیونکہ سیگمنٹ ہماری ختم ہو جائے گی.
یہ بہت بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی پہلے ہی یہ فلیگ ریز کر چکی ہے کہ رشینز جو ہیں وہ بہائنڈ دا سین ڈیموکریٹک پارٹی کے کمپیوٹر سسٹمز میں, یہاں کی آرگنائزیشنز کے پولیٹیکل سسٹمز کے کمپیوٹر سسٹمز میں گھس چکے ہیں. انہوں نے وہاں سے ای میلز اور سیکرٹس نکالے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو خود رشیا کو دعوت دی کہ آپ یہ کام کریں, اور جس پہ بڑا اعتراض ہوا تھا کہ
جی اس کا کوئی ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے نا ظفر طاہر صاحب, اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا, اور خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بات سے انکار کرتے ہیں.
اگر ثبوت نہیں ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ دعوت ہی دینی چاہیے, وہ تو آن ریکارڈ ہے یہ کہنے پہ کہ وہ رشیا کے اس اقدام سے خوش تھے. مگر خیر امریکہ کو اپنا, جس طرح امریکہ دفاع کرتا ہے اپنی سرحدوں کا, ایک بڑی فوج موجود ہے, اسی طریقے سے اب ممالک کو اپنی سائبر سرحدوں کا بھی دفاع کرنا پڑے گا, اور امریکہ میرے خیال سے اس فیلڈ میں بہت آگے ہے. بہت سارے اور دنیا کے ممالک ہیں جو اس کام میں بہت تیز ہیں, انڈیا, چائنا, پاکستان کا بھی نام آتا ہے جہاں پہ یہ کیپیبلٹیز موجود ہیں. تو دیکھیں یہ ایک آن گوئنگ ایشو ہے, یہ ایشو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں جو ان سسٹمز کو اٹیک کرتے ہیں, یہ ان کا جو چکر ہے وہ چلتا رہتا ہے. یہ ہیکر کوئی اسٹریٹجی لے کے آتے ہیں, پھر گورنمنٹ اس کو کاؤنٹر کرتی ہے, ہیکر اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ دفاعی نظام ہے جس میں امریکہ کو اور ایکٹیو ہونا پڑے گا, اور واقعی میں مجھے خطرہ ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ نہ ہو کہ ٹرمپ صاحب کا کیمپین اس حد تک کرمبل کر جائے کہ اس ملک پر کوئی خدا نخواستہ سائبر اٹیک ہو. آئی ہوپ کہ آئی ایم رانگ, دس کنٹری از ٹو اسٹرانگ, یہ کافی طاقتور ملک ہے اور اس کو پتا ہے کہ اپنا دفاع کس طرح کرنا ہے.
اچھا خان صاحب سے بھی اسی سوال کا جواب لیتے ہیں, پھر ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جائے گا, لیکن ہم کچھ عرصے کے بعد ابھی اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ ظفر طاہر صاحب اور ایم جے خان صاحب کے ساتھ ایک اور تفصیلی راؤنڈ ٹیبل کی صورت میں جو پروگرام کرتے ہیں وہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ تیسرے مباحثے کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ وہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئیں. تو خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ روس کی طرف سے مبینہ طور پر انتخابی عمل میں ہیکنگ کی رپورٹوں کے بعد اب صدارتی امیدواروں کو مزید کس نوعیت کے خطرے ہو سکتے ہیں, کس طرح کا امکان ہو سکتا ہے, کیسے آپ دیکھتے ہیں؟
جہاں تک سائبر سیکیورٹی کا تعلق ہے, یہ ایک سیریس مسئلہ ہے, اور کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ملک, رشیا جیسا ملک یا چائنا جیسا ملک, اگر اس کو موقع ملے گا کسی بھی طرح سے امریکہ کی سیکیورٹی کی چیزوں کو حاصل کرنے کا, تو اس کو موقع کو نہیں استعمال کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو دفاعی ضروریات ہیں اس میں امریکہ کی بڑی توجہ ہے اور ہونی چاہیے. یہ کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی اندرونی معاملات کو یا ایسی چیزیں جو سیکیورٹی کو لاس ہو سکتی ہے اس کے اوپر کوئی اٹیک ہو, اور یہ ایز اے نیشن ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کیوں وکی لیکس اور سنوڈن کے ذمہ داری کب سے بن گئی, یہ تو پریس کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو سامنے لے کر آئے. ٹرانسپیرنسی یہاں پہ بالکل نہیں ہے. پالیٹکس میں بھی آپ دیکھیں, اگر ٹرانسپیرنسی ہو تو وکی لیکس کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پریس کا کام ہے کہ کینڈیڈیٹ سے اس طرح کے سوال کرے, ان کی چیزوں کو سامنے لائے. بےچارا برنی سینڈرز چیف چیف کے تھک گیا کہ بھائی یہ آپ کے جو آپ کے جو اسپیچز ہیں جو پرائیویٹلی آپ دیتی ہے رہی ہیں وہ سامنے آنی چاہیے, اور یہ تو ایک نیشن کا حق ہے کہ اپنے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لے کہ پریزیڈنٹ کا ایک فیس ہے یا دو فیسز ہے. پرائیویٹلی اگر وہ کچھ اور بات کرتے ہیں, پبلکلی کچھ اور بات کرتے ہیں, تو یہ ہمارا حق ہے جاننے کا اس کو. تو یہ وکی لیکس کی ذمہ داری کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ تو پریس کی ذمہ داری ہے. مگر پریس جو ہے, ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ پریس کی जो रेटिंग है वो तो कांग्रेस से भी कम है, क्योंकि प्रेस में भी एथिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं रहे। और अगर प्रेस अपना काम करती तो ये नौबत ही नहीं आती कि विकीलीक्स से इंतजार करना पड़ता कि वो क्या रिलीज करेंगे, कैंडिडेट्स के बारे में क्या रिलीज नहीं करेंगे। और चाहे वो रशिया ने कराया हो, चाहे किसी ने कराया हो, ये तो हमारे अपने अमेरिकन प्रेस की जिम्मेदारी थी इन सब चीजों को सामने लेकर आए। और जहां तक और भी चीजें, दोनों कैंडिडेट्स को या चारों कैंडिडेट्स की चीजों को सामने आना चाहिए। और प्रेस जो है उसको कहा जाता है कि अमेरिका की सोसाइटी का चौथा बड़ा सतून है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जुडिशियल ब्रांच के साथ साथ प्रेस को चौथा बड़ा सतून समझा जाता है। मगर प्रेस अपना काम नहीं कर रही और प्रेस ने कभी इस चीज को सीरियसली पूछा ही नहीं कैंडिडेट से कि भाई आपकी ये जो चीजें जो प्राइवेटली आप करते रहे ये जिसके लिए आपने इतने पैसे इकट्ठे किए हैं उसका जरा बताना चाहिए पब्लिक को। तो ये विकीलीक्स को ब्लेम कर देना या रशिया को ब्लेम कर देना ये ठीक है कि जहां हमारी सिक्योरिटी के मामलात हैं वी शुड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू इन्फिल्ट्रेट, और हमारी गवर्नमेंट के पास कैपेबिलिटीज हैं और वो इसको कर लेंगे। मगर जो पॉलिटिकल इश्यूज है मैं समझता हूँ कि इस पर बजाय इसके कि साइड ट्रैक करें और ब्लेम करें हमें अपनी प्रेस को ब्लेम करना चाहिए कि उन्होंने ये चीजें सामने नहीं लाई अभी तक।
बहुत बहुत शुक्रिया जफर ताहिर डेमोक्रेट और एमजे खान रिपब्लिकन हमारे साथ थे। हमारे ये दो मौजूदात पर आज हमने बात की और जैसा कि हमने अपने सुनने वालों से कहा कि इस बारे में तीसरे सदारती मुबाइसे के बाद एक तफसीली राउंड टेबल हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे और उसमें तफसील से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। अब हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हम कुछ बैन अलावामी खबरों पर और कुछ मशरक़ वस्ती से सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। और आइए अब ये बताते चलें आपको वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और जहां रंग। तो आइए अब हम इस खबर से शुरू करते हैं कि फ्रांस के हुकाम ने कहा है कि सदर फ्रांसवा ओलांद की तरफ से इस इसरार पर कि अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात में वो सिर्फ शाम की सूरत हाल पर बात करेंगे, सदर व्लादिमीर पुतिन आइंदा हफ्ते पेरिस का दौरा नहीं करेंगे। पुतिन को 19 अक्टूबर को पेरिस आना था जहां उन्होंने नए ऑर्थोडॉक्स चर्च का इफ्तिताह करना था। इससे एक दिन पहले फ्रांस ने कहा कि शाम के मशरकी शहर हलब पर बमबारी की मुहिम पर रूस को जंगी जरायम के इल्जामात का सामना करना पड़ सकता है। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने यह भी कहा था कि सदर फ्रांसवा ओलांद ये हो सकता है कि वो अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से इनकार कर दें, तो और अगर ओलांद पुतिन से मुलाकात पर आमादा होते भी हैं तो सिर्फ रस्मी जुमलों तक ये नहीं होगा, ये वक्त होगा कि हकीकत पर बात की जाए। एक और बात यहाँ कह दें कि रूस ने अक्वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल की उस करारदाद को गुज़श्ता हफ्ते रोक दिया था वीटो करके हुए जो फ्रांस और स्पेन ने शाम में बमबारी की रोकथाम के लिए तजवीज़ की थी। तो आइए इसी सारी सूरत हाल के तनाजुर में हम बात करते हैं। हमारे साथ लंदन से मंजर वसीम इस वक्त हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि तारिक अहमद यानी जंगीन शाह साहब से भी हमारा राबता हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मंजर।
वालेकुम सलाम।
मंजर, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में शाम में दाइश से निमटने के लिए अमरीका की क्यादत में जो इत्तेहाद तश्कील दिया गया वो किस हद तक मुतासर हो सकता है?
जी, अगर उस इत्तेहाद को देखते हैं, जब सिचुएशन अगर चंद हफ्ते पहले की देखते हैं कि जब एक ग्रुप को एनसर्कल किया था बशार अल असद की फोर्सेज ने, तो अमेरिका के हवाई जहाजों की तरफ से मेरे ख्याल एक स्ट्राइक हुई थी जिसके अंदर वो उनके 60 के करीब जो थे सोल्जर वो मर गए और जो एनसर्कल थे आईसिस के जो सोल्जर्स वो निकलने में कामयाब, वहां से निकल के भागने में कामयाब हो गए। उस दिन से जो था उनकी जो पीस टॉक्स चल रही थी और जो एक हो गया हुआ था कि एयर स्ट्राइक्स वगैरह बंद कर दी जाएंगी, तो वो जो एग्रीमेंट था अमेरिका और रूस के दरमियान में वहां से वो टूट गया। लेकिन अगर उसके जो फॉलो देखते हैं और चीजों में, तो वहां से हालात जो थे वो बजाय बेहतरी से हर तरफ ही सख्ती की तरफ जाना और बुराई की तरफ जाना शुरू हो गए। चंद ही उसके वीक्स के बाद ये खबर आई कि रूस ने अपने सर्टन जो है न्यूक्लियर मिसाइल वो पोलैंड के बॉर्डर के करीब लाके इंस्टॉल किए, तो उससे एक यूरोप के अंदर भी एक खौफ की, जिस तरह कहते हैं, या फियर की लहर सी वो दौड़ गई कि अब ये ना हो कि ये कोल्ड वॉर वाली सिनेरियो फिर से शुरू हो जाए और फिर से जो है हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाए रूस की और बाकी यूरोप के दरमियान में। इसी तनाजुर में जब देखते हैं और इसी सिलसिले में कि अब जो ये लेटेस्ट सिचुएशन, फिर जो बॉम्बिंग हुई अलेप्पो के ऊपर, हालात के ऊपर, तो वहां पर ये कहा गया कि اس کو یونائٹیڈ نیشن کے اندر لے کے جایا جائے گا, اور وہاں پر لے کے گئے اور جو فرانس کی اور اسپین کی جو تھی ریزولوشن اور دوسری طرف رشیا کی بھی, تو وہ دونوں طرف سے ویٹو کر دی گئیں اور آگے کوئی بات نہ چل سکی. وہاں سے حالات اور بھی تھوڑے سے برائی کی طرف ہم کہہ سکتے ہیں چلے گئے, اور اب جو لیٹسٹ یہ سینریو بنا ہے کہ جہاں تک انہوں نے وزٹ کرنا تھا ولادیمیر پوتن نے فرانس کا, تو وہ بھی اب انہوں نے کینسل کر دیا کچھ دیر پہلے کہ اب وہ نہیں آئیں گے فرانس میں. تو یہ سچویشن جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پولرائزیشن دنیا کے اندر پھر سے بنتی جا رہی ہے اور کافی سختی کی طرف جا رہے ہیں بجائے کہ بیٹھ کے ایک ریکنسیلیشن کی طرف جا سکے دنیا. میرے خیال میں یہ اگلے ایک دو مہینے جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہوں گے کیونکہ امریکہ کے الیکشن بھی قریب آتے جا رہے ہیں, اور وہاں پر بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح کے اسٹیٹمنٹ امریکہ کے سرٹن جنرلز کی طرف سے بھی آ گئی تھی اور ایسے ہی باتیں دوسری سائڈ سے بھی کی جا رہی ہیں, تو لگتا یہ نہیں ہے کہ ان دی ویری نیئر فیوچر
اچھا بات ہو رہی ہے شام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم بہت عرصے سے جب سے شام کی خانہ جنگی شروع ہوئی آپ ہمارے ساتھ مستقل ہیں, ہم بہت سارے مختلف امور پر بات کرتے آئے ہیں, اور جیسا کہ پہلے بھی میں کئی دفعہ بات کی ہے کہ شام کی صورتحال بھی لگتا ہے کہ ایک دائرے کی طرح ہے کہ ہم اس دائرے میں گھومتے چلے جاتے ہیں, کسی جگہ پر کچھ ذرا سی پیش رفت ہوتی ہے, دائرہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ پھر سرا آ کر وہیں پہ جڑ گیا. شام میں جو قیام امن کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں ایک کے بارے میں تو ابھی ہم نے بات کی, یہ کوئی پانچویں یا چھٹی قرارداد تھی اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں شام میں خانہ جنگی کے بارے میں کو روکنے کے بارے میں, تو لیکن کوئی نہ کوئی ویٹو آ گیا. اور یہ بھی یہاں پر بتاتے چلیں کہ چین نے بھی اس ووٹنگ کے اندر حصہ نہیں لیا جو پانچ سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہیں, جبکہ 60 لوگوں کی طرف سے اس کی حمایت کی گئی تھی. تو اب جو قیام امن کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس سے کسی مثبت صورتحال کے سامنے آنے کی توقع کی جا سکتی ہے منظر صاحب؟
میرے خیال میں کہ ان دا نیئر فیوچر تو ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی, کیونکہ جب تک کہ مینٹلی سارے کے ساری جو ڈفرنٹ اس کے اندر ایکٹرز ہیں سیریا کے اندر وہ اس چیز پہ آمادہ نہیں ہوتے کہ ایک ریکنسیلیشن ہونی چاہیے فائنلی. اور جو پراکسیز ہیں بیسیکلی اگر ہم غور کریں تو وہ ساری ہی جو جنگ ہو رہی ہے سیریا کے اندر بھی اور یمن میں بھی وہ پراکسیز کے تھرو ہی لڑی جا رہی ہیں, تو ان کی جب تک سپورٹ بند کرنے والے جو ہیں ایکٹرز وہ نہیں اس چیز پہ آمادہ ہوں گے تو یہ جنگیں شاید ختم نہ ہو پائیں. اب اگر ہم آئیسس کی بات ہی کرتے ہیں اس سلسلے میں, تو آئیسس جو ہے وہ ایک بیلنسنگ فگر بن گیا ہے کہ جب اگر ان کو لگتا ہے کہ دوسری طرف کمزور پڑ رہی ہے تو اس کو اس کے اوپر جو اٹیکس وغیرہ ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں آئیسس پہ, آئیسس پھر باؤنس بیک کر جاتی ہے, اور جب لگتا ہے کہ آئیسس زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہے تو پھر اس پہ اٹیک کر دیے جاتے ہیں. تو کوئی بھی لگ نہیں رہا اس وقت کہ ریکنسائل اور یا ختم کرنے کے لیے اس ایگریشن کو تیار ہے اس وقت, اور ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ان کی سائڈ جو ہے وہ جیت جائے. لیکن اس طرح کی جو ہم تاریخ دیکھتے ہیں دنیا کی, تو اس طرح کی جس طرح کی جب بھی جنگیں ہوئی ہیں تو اس کا کوئی انجام نہیں نکلتا اور وہ جنگیں جاری رہتی ہیں ڈیکیڈز تک.
اچھا منظر, یہاں سے ایک اور سوال میرے سامنے سمجھ مجھے آ رہا ہے کہ ایک آپ نے داعش کی بات کی ہے, داعش کے بارے میں اب عراق کا شہر موصل جو ہے دوسرا بڑا شہر, اس کو داعش کے قبضے سے واپس لینے کے لیے تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں. بہت سے تجزیہ کار کچھ اس طرح سے بھی سوچتے ہیں کہ جب یہ تیاریاں کی جاتی ہیں تو کیا ان کو بتا دینا چاہیے, کھلم کھلا بتانا چاہیے, تو اس طرح سے یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کے جو جنگجو گروپ ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں یا وہ بھی اسی طرح کی تیاری میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو اس سلسلے میں کس طرح کی حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کیا فوری طور پر بغیر بتائے ہوئے جسے کہنا چاہیے خفیہ اسٹریٹجی یا حکمت عملی کے تحت کوئی کاروائی کرنی چاہیے, یا یہ بتانا بھی ضروری ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی اگر ہم غور کریں تو اس طرح کی جب بھی جنگیں ہوئی ہیں, جب شہروں کے اوپر کسی ملیشیا نے قبضہ کر رکھا ہو تو اس کو ختم کرانے کا مقصد اگر ہم دیکھتے ہیں پہلے روس کے سرٹن علاقے میں چیچنیا وغیرہ میں جب ہوا تھا تو لٹرلی پورا گروزنی جو تھا شہر تباہ و برباد ہو گیا تھا. ایسا ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب حلب میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بھی آرمی ہو تو اسے اس کو شہر سے نکالنے کے لیے آپ کو جو بھی بڑی آرمیز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ سٹریٹ ٹو سٹریٹ فائٹ کرنی پڑتی ہے, بلکہ اب تو آج کل تو ہاؤس ٹو ہاؤس اور روم ٹو روم فائٹ کرنی پڑتی ہے, جیسا کہ پہلے ہم دیکھتے تھے دوسری جنگ عظیم میں بھی سٹالنگراد کے اندر جو ہوا جرمنی کے ساتھ. تو ایسی ہی سینیریو یہاں پر بھی ہے کہ اس کو یہاں سے خالی کروانا جو ہے میرا خیال میں کہ کہنے کی بات اور ہوگی, لیکن جس طرح ہم الیپو میں دیکھتے ہیں کہ اتنا نان اسٹاپ ریلنٹلیسلی بمبنگ کرنے کے باوجود بھی وہ ایک چھوٹا سا ایریا جو ہے حلب کا خالی نہیں کرا پائے, تو آئیسس جو ہے موصل کے اندر کافی زیادہ بڑی ان کا نمبر ہے, ان سے یہ جگہ خالی کرانا شاید پاسبل تو ہو, لیکن کتنا خونی ہوگا اور کتنا نقصان ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کا اور جانوں کا اور عمارت کا, جتنی بلڈنگز ادھر کھڑی ہیں, تو یہ سوچنے کی بات ہے. میرے خیال میں کہ یہ اگر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے پریپریشن کر کے جانا چاہیے کہ نہیں, تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ریگولر آرمی ہوتی ہے جب تک کہ اس کے لوجسٹکس اور ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی تو وہ ایک دم سے موو نہیں کر سکتی. ملیشیا کی طرح نہیں ہے جس طرح کہ اب آئیسس کے جو چھوٹے سٹیز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا کہ جب عراقی فورسز آئیں تو وہ آرام سے چھوڑ کے تو وہاں سے نکل گئے, کیونکہ ان کے اتنی لائٹ انفینٹری وغیرہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی نہیں ان کے پاس کہ ٹینک انہوں نے موو کرنے, یہ بڑی چیزیں وہ وہیں چھوڑی انہوں نے اور نکل گئے وہاں سے. لیکن جو بڑی آرمی ہوتی ہے اس کو کافی زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں موو کرنے کے لیے, تو وہ ان کے لیے اس طرح کا شہر کو اگر انسرکل کرنا ہے یا اس کو اٹیک کرنا ہے تو اس کے لیے کافی دیر پہلے سے ان کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے اور وہ چھپی نہیں رہتی ایسی باتیں.
اچھا, روس اور ترکی کے درمیان تعلقات میں ایک بہتری کا تازہ ترین اشارہ یہ ملا ہے کہ دونوں ملکوں نے پائپ لائن کی تعمیر کے ایک سمجھوتے پر دستخط کر لیے ہیں جس سے ترکی اور مغربی یورپ کو قدرتی گیس کی رسد فراہم ہوگی. یہ ہے ترک اسٹریم پائپ لائن پروجیکٹ کے سمجھوتے پر پیر کے روز توانائی کے روسی اور ترک وزرا نے استنبول میں ایک تقریب میں دستخط کیے ہیں. اس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ترک صدر رجب طیب اردوان شریک تھے. یہاں ہم یہ بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اس وقت ترکی کے دورے پر ہیں. آج دونوں صدور نے جو استنبول میں منعقدہ توانائی کی عالمی کانگریس میں شرکت کر رہے ہیں, اس سے پہلے انہوں نے پیر کے روز اس بارے میں بات چیت بھی کی تھی. اب اگر ہم اس سمجھوتے کا تھوڑا سا اور بتا دیں, 2019 کے آخر تک بحیرہ اسود کے اندر سے دو پائپ لائنیں تعمیر کی جائیں گی جن میں سے ایک ترکی کو گیس پہنچائے گی جبکہ دوسری سے مغربی یورپ کو گیس کی رسد فراہم ہوگی. ایک عرصے سے روس یوکرین کے راستے یورپی منڈیوں تک روسی گیس پہنچانے کے لیے ترکی کو متبادل راستہ خیال کرتا آیا ہے. اب آپ یہ بتائیے گا منظر صاحب, یہ سمجھوتا کتنا اہم ہے؟ ہم اس بارے میں بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یورپ اور روس اور یوکرین اور ترکی کا اس سارے معاملے میں کیا تعلق ہے, جبکہ خاص طور پر گیس کے حوالے سے بات ہوتی ہے.
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک کافی امپورٹنٹ ایک ایسا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جس سے کہ ایک چیز بہت کلیئرلی سمجھ آ گئی کہ جو روس ہے اس نے اپنی جو ڈپلومیسی ہے کافی ڈائنامکلی اور فلیکسیبلٹی دکھائی انہوں نے بھی اور رجب طیب اردوان نے بھی, اس کی وجہ سے یہ ہو پایا کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا. لیکن اس کے آگے بھی ہم دیکھتے ہیں تو کافی فرق لگ رہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو کہ ایران اور سعودی اس کے درمیان میں بھی کسی قسم کا ریکنسیلیشن ہو جائے, جس میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ سعودی عرب کی طرف سے بہت زیادہ سیریا کے اندر زیادہ بیانات نہیں آ رہے, تو ایک کلیئر انڈیکیشن سی ملتی ہے کہ شاید کوئی ایسی سینیریو بن رہی ہے. تو یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ سے بہت سی چیزیں ڈیفائن کر رہا ہے, اور ایک چیز اور بھی بہت کلیئرلی ڈیفائن کر رہا ہے کہ یورپ جو ہے اس کی نیڈ جو ہے اگر رشیا کے تھرو ہی پوری ہونی ہے اور چاہے وہ ترکی کے تھرو گزر کے جائیں یا کہیں سے بھی, تو روس بھی ڈیپینڈنٹ رہے گا یورپ کے اوپر اور یورپ جو ہے وہ روس پہ ڈیپینڈنٹ رہے گا. اس طریقے سے ان کی کوآپریشن رہے گی, اور یہ ہمیں ڈویژن پہلے بھی نظر آئی تھی کہ جرمنی اور فرانس جو ہیں جن کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے انرجی کی, تو وہ روس کے ساتھ زیادہ حالات خراب کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور لیکن برطانیہ اور باقی جو ملک تھے ان کی سچویشن ڈفرینٹ تھی. تو یہ ایک جو یہ سائن ہوا ہے ایگریمنٹ, اسے بہت کلیئر پتہ چلتا ہے کہ آگے کی سچویشن کیا بننے جا رہی ہے.
اچھا, یہ بتائیے کہ روس اور ترکی کے درمیان اس حالیہ تعاون کے نتیجے میں مغربی ملکوں کا جو اتحاد ہے, داعش کے خلاف ہے, دوسری ٹیررزم کے خلاف ہے, دہشت گردی کے خلاف ہے, اس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, جبکہ آپ روس کو دوسری طرف دیکھتے ہیں اس سارے سیناریو کے اندر جہاں ایران بھی دوسری طرف کھڑا نظر آتا ہے, تو اس صورت میں آپ نے ترکی کی بھی بات کی کہ وہ بیک ڈور ڈپلومسی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کسی طرح مصالحت ہو سعودی اور عرب اور خاص طور پر ایران میں, جس کو آپ شام میں اور یمن دونوں جگہ پر دیکھ سکتے ہیں پراکسی وار کے طور پر, تو کس طرح سے اس کے اثرات مرتب ہوں گے اس پر؟
جی, ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک ریئلٹی جس نظر آتی ہے کہ آئیسس کے پاس ایک ایریا ریجن بن گیا, تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کہ وہاں پر سنیوں کے لیے ایک الگ کنٹری تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک فیڈریشن کے طرح کی ڈیفینیشن کر دی جائے. تو یہ اگر ہم وہ فیڈریشن کے اوپر جاتے ہیں ایک سیریا کے اندر اور عراق میں ڈفرینٹ دو فیڈریشن بن جائیں, تو اس صورت میں وہاں پر پیس آنے کے چانسز کافی ہیں, اور اس میں میرے خیال میں سعودیز بھی ایک دونوں کو ایک فیس سیونگ مل جاتی ہے, ایران کو بھی اور سعودیز کو بھی. تو اگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپلومیسی کہاں تک کہاں جاتی ہے اور کس کیا اس کا ریزلٹ الٹیمیٹلی نکلتا ہے, لیکن اس وقت چانسز یہ لگ رہی ہیں کہ اگر ترکی نے اور روس نے اپنے کارڈ صحیح پلے کیے تو پروبیبلٹی ہے کہ سیریا کے اندر کم از کم جو ہے بہت جلدی پیس آ سکے گی, اور ایسا ہی یمن میں بھی ہو پائے گا, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روس نے ابھی سائن کیا ہے کچھ ایگریمنٹ ایجپٹ کے ساتھ بھی, اور ایجپٹ بہت کلوز ہے سعودیز کے ساتھ, تو روس اور ایجپٹ اگر ایسے ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں تو سعودیز کی رضامندی کے بغیر شاید نہ ہوئے ہوں. تو ایسے سچویشن میں اگر ہم غور کریں تو لگتا یہی ہے کہ ایک نئی سچویشن بن رہی ہے جہاں پر کہ مغرب اور امریکہ کا کنٹرول مڈل ایسٹ سے شاید ختم ہو جائے, اور جو روس ہے اور جو مڈل ایسٹ کے جو پاورز ہیں لوکل ریجنل پاورز وہی اپنا ریجن جو ہے وہ کنٹرول کر پائیں.
اچھا, اب میرا بالکل پروگرام کا آخری وقت آ گیا ہے, ہمارے پاس کوئی 3 منٹ باقی ہیں. ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم طارق احمد جنی سنگین شاہ صاحب سے بات کریں, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا, تو چلیے ہم منظر وسیم صاحب سے جیسا کہ بات کر رہے ہیں, یمن کی ہماری آخری رپورٹ تھی جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی تھی. منظر صاحب, یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ہزاروں افراد نے ہفتے کو ایک جنازے پر ہونے والے فضائی حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا, اور حوتی باغیوں کے رہنما عبد المالک حوتی نے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ یمن سعودی عرب سرحد پر سعودیوں پر حملوں کے لیے پہنچیں, اور اس حملے میں ظاہر ہے 140 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 500 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. اب اس ساری صورتحال میں کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یمن اور سعودی عرب کے درمیان بھی کشیدگی زیادہ بڑھنے کا امکان ہے, خاص طور پر حوتی باغیوں کی طرف سے جب یہ اعلان سامنے آیا؟
جی, حوتیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایکچولی, اب اگر ہم کرنٹ ہسٹری اگر میں جاتے ہیں, اور پہلے ایران کے ساتھ اتنے کلوز نہیں تھے اور سعودی کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ بہتر تھے. اب یہ جو سچویشن بن گئی ہے تو یہ ایک بیچ میں سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک روگ ایلیمنٹ بن گیا جو کہ اپنی مرضی سے ڈیسیزن اپنے لیتے ہیں. ابھی جس طرح آج ہی انہوں نے حملہ کیا امریکہ کے ایک بحری جنگی جہاز کے اوپر بھی, اور ایک میزائل داغ دیا انہوں نے طائف تک جو کہ کافی ڈیپ اگر ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کی طرف, تو یہ ایک ان کی طرف سے ایک چیلنج کیا گیا جو کہ میرے خیال میں کہ ان کو یہ وہ جانتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر آ کے لڑنے کے لیے کوئی کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے ریجن میں آ کے جنگ کر پائے کوئی بھی آرمی, تو وہ سیف فیل کرتے ہیں اس طریقے سے, اور ایریل بمبنگ سے ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو سچویشن ہے یمن کی, یہ جب تک کہ اگین اس میں جو باقی ایکٹرز ہیں, کیونکہ یہ بھی سیریا جیسی ہی سچویشن بنتی جا رہی ہے, یا پروکسیز ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, جب تک وہ سارے کے سارے بیٹھ کے اس کو ختم نہیں کریں گے تو یہ مزید بگڑنے کے چانسز اس کے زیادہ ہیں.
اچھا, اب اس کے ساتھ آخری بالکل ہمارے پاس کوئی 1.5 منٹ کی آپ اور بات کر سکتے ہیں, اب حوتی باغیوں اور صدر ہادی کے حامیوں کے درمیان کسی بھی نوعیت کی مصالحت کا امکان کیا رہ گیا ہے؟
جی, کافی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں اس جگہ کی, تو یہاں پر یہ پرابلم رہا ہی ہے کہ ایک دم سے یمن کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی جنگی سچویشن شروع ہو جاتی تھی اور آپس میں لڑ پڑتے تھے, اور پہلے بھی نارتھ اور ساؤتھ یمن کی ڈویژن رہی تھی, لیکن جب ان کی ریکنسیلیشن ہوئی تو یہ ساری چیزیں وہ بھول کے تو ایک ساتھ رہنا بھی شروع ہو گئے. تو اس کو ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہو پائے گی, لیکن ابھی جو ان دا ویری نیئر فیوچر میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ کہیں پر بیٹھ کے یہ بات کریں اور اس کو ریکنسائل کریں, کیونکہ یہ یمن جو ہے سعودی کے لیے ایک بلیڈنگ سیکٹر بن گیا ہے, اور یہ ہوتی اس کو معلوم ہے کہ وہ تو اپنے گھروں میں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں اور بمبنگ ضرور ہو رہی ہے, لیکن ایز اے ہوتیز جو اپنی فورس ہے ان کی وہ انٹیکٹ ہے اور ان کو اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑ رہا, تو یہ ایک ایسیمیٹرک وار جو بن گئی ہے وہاں پر, جہاں پر سعودیز کا خرچہ ہوا جا رہا ہے اور ان کی اکانومی بلیڈ ہو رہی ہے, تو وہ میرا لگتا نہیں ہے کہ ہوتیز اتنی جلدی ان کو چھوڑیں گے, انلیس کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جہاں پر کہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا سکے ہوتیز کے اوپر کہ وہ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر آئیں اور یہ چیزیں ساری ریکنسائل کریں.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم صاحب, لندن سے ہمارے ساتھ تھے. منظر, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا ہے, اور میزبان بہجت اور پروڈیوسر اسفر امام کو انجینئر مارٹن کروسس کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر اسی پروگرام میں اور ایسے ہی دوسرے پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں رائے ضرور دیجیے. اب بہجت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.